بسم اللہ الرحمن الرحیم، حمد و ثنا اس ذاتی بابرکات کی ہے جس کے بہت سے احسانات ہیں اور بے شمار رحمتیں، اس کی اپنے بندوں پر بڑا احسان کرنے والا ہے اور بہت ہی نوازشات کا مالک ہے، وہ بادشاہی ازل و ابد ہے۔ دوستان عزیز، مدتوں کے بعد یہ ایک چھوٹا سا مقالہ آپ کے مبارک ہاتھوں میں ہے۔ میرے خیال میں دو پیج کا یہ چھوٹا سا مقالہ کسی بہت ہی بڑی ضخیم کتاب کا نچوڑ کہلا سکتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے اس مقالے کو سنا جس کی عبارت پڑھی گئی، تو اس میں بہت سے عالیشان نکات ہیں جن کے سننے سے اور سمجھنے سے کسی بھی علم کے عاشق کو بہت ہی شادمان ہو جانا چاہیے۔ اس مقالے کا ٹائٹل ہے ایک میں سب۔ ہرچند کہ یہ ٹائٹل آپ کے لیے نیا نہیں ہے، کئی بار ہماری تحریروں میں یہ آ چکا ہے، لیکن ہر بار اس کی ایک نئی وضاحت ہونی چاہیے اور اس میں بڑی گنجائش ہے۔ کیا یہ آپ کے لیے اور ہمارے لیے بڑی عجیب بات نہیں ہے جو یہاں کہا گیا ہے کہ یہ ایک میں سب، یہ پرنسپل ہے یعنی قانون اور کلیہ، کہ ایک میں سب دو طرح سے ہیں، پوٹینشلی اور ایکچولی، بحدی قوت اور بحدی فعل۔ ہر شخص میں، تمام انسان بحدی قوت موجود ہیں، اور انسانی کامل میں فعلاً یعنی ایکچولی سب موجود ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب بھی آپ کا عالم شخصی ہر لحاظ سے اور ہر طرح سے کامل اور مکمل ہو جائے گا، تو اس وقت دنیا بھر کے لوگوں کو آپ اپنی ذات میں دیکھ سکیں گے، کیونکہ آپ عالم شخصی ہو گئے ہیں اور پوری کائنات اور ساری چیزیں آپ کے اندر سما دی گئی۔ اس معنی میں ایک میں سب کا جو قانون ہے یا جو اصول ہے یا جو پرنسپل ہے یا جو کلیہ ہے، وہ صحیح ثابت ہو جاتا ہے۔ آپ نہ بھولیے گا ایک میں سب، اس درس کو خوب یاد کیجئے گا۔ ایک میں سب ہیں تو آپ میں سب ہیں، آپ سردار ہو جائیں گے، سب آپ کے پبلک، آپ کی رعیت، آپ بادشاہ اور سب آپ کے تابع فرمان ہو جائیں گے، اور اس کے لیے علم و عمل دونوں کی ضرورت ہے۔ تو یہ ہوئی ایک میں سب کی تشریح۔ اب ہم آتے ہیں نقطہ نمبر ایک کی طرف، جو نفسی واحدہ ہے۔ یہ نقطہ یا سب ٹائٹل نفسی واحدہ ہے، مین سبجیکٹ سے یہ مختلف نہیں ہے۔ یعنی اوپر جو لکھا ہے ایک میں سب، تو اسی کے مطابق ہے نفسی واحدہ۔ ابھی ہم نے کہا تھا کہ ایک میں سب دو طرح سے ہے، ایک ہے بحدی قوت، ایک میں ایک ہے بحدی فعل۔ تو آپ میں جو سب ہیں وہ پوٹینشلی ہیں، امکانی طور پر ہیں۔ کچھ آگے چل کر آپ اس قدرت خدا کو دیکھیں گے کہ آپ میں سب کس طرح سے سم ہو گئے ہیں، مگر یہ واقعہ عملاً نفس واحدہ میں موجود ہے، انسانی کامل میں۔ انسانی کامل سے مراد امام ہے، اور امام کا ایک قرآنی نام نفس واحدہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ذات وہ ہے جو سب کو اپنے اندر جمع کر لیتی ہے، اس لیے اس ذات کا یعنی امامی علی مقام کا ایک نام نفس واحدہ ہے۔ اب مضمون شروع ہوتا ہے۔ خدا کی خدائی میں ایسا ایک کون ہو سکتا ہے جس کی ذاتی عالی صفات میں سب لوگ، ذاتی عالی صفات میں لوگ سب کے سب موجود ہوں؟ کیا وہ کوئی کامل انسان ہے؟ یا فرشتہ مقرب یا کوئی عظیم روح، آیا ہم میں سے ہر فرد ایسے محیط اور ہمگیر ہستی کو حقیقی معنوں میں پہچان سکتا ہے؟ اگر یہ شناخت ممکن ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ یہ جملے اس سوال کے طور پر ہیں توجہ دلانے کے لیے، تاکہ ہر قاری جو ہے یا ہر سامی یعنی سننے والا جو ہے توجہ دے خدا کی خدائی میں، یعنی خدا کی بادشاہی میں ایسا واحد شخص یا واحد موجود کون ہو سکتا ہے جس کی ذاتی عالی صفات میں لوگ سب کے سب موجود ہوں؟ کیا وہ کوئی کامل انسان ہے یا فرشتہ مقرب؟ فرشتہ مقرب کا مطلب ہے ایسا فرشتہ جو خدا کے نزدیک ہو، یا کوئی عظیم روح، آیا ہم میں سے ہر فرد ایسے محیط اور ہمگیر ہستی کو حقیقی معنوں میں پہچان سکتا ہے؟ محیط اس کو کہتے ہیں جو پوری کائنات و موجودات پر حاوی ہو، ہمگیر کا مطلب ہے جو سب کو لے۔ تو پوچھتا ہے کہ کیا ہم ایسی ہستی کو حقیقی معنوں پہچان سکتے ہیں اور ہم میں سے ہر شخص اس کو پہچان سکتا ہے؟ اگر یہ شناخت ممکن ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ نقطہ نمبر دو میں اس کا جواب جامع ہے۔ جواب جامع ایسا جواب جو ایک ہی ہونے کے باوجود تمام سوالات کو کور کر سکے، ایسا ایک وجود جس میں تمام نفوسی جزوی کی ازلی و ابدی وحدت برجا یعنی قائم ہے، نفس واحدہ کہلاتا ہے، یہ اس کا جواب ہے۔ ایسی ہستی یا ایسا وجود یا ایسا شخص یا ایسی روح یا ایسا فرشتہ جس میں تمام جزوی نفوس کی ازلی و ابدی وحدت یعنی یونٹی اپنی جگہ پر قائم ہو، وہ نفس واحدہ کہلاتا ہے۔ ازلی و ابدی وحدت، مثلا ایسی یونٹی لوگوں کی، سب کی نفوسی جزوی کی، کہ وہ یونٹی اور وہ وحدت اپنی جگہ پر قائم ہے، وہ کبھی ٹوٹی نہیں، وہ کبھی ختم نہیں ہوئی، وہ کبھی نیچے نہیں آئی۔ ایسا ایک وجود، ایسا واحد وجود جس میں تمام نفوس جزوی کی ازلی و ابدی وحدت برجا یعنی قائم ہے، نفس واحدہ کہلاتا ہے، یعنی امام۔ وہ جسمانیت میں انسانی کامل، روحانیت میں روح اعظم یعنی نفس کلی، اور عقلانیت میں فرشتہ مقرب یعنی عقل کل ہے۔ اب یہ نفس واحدہ کی تشریح ہے کہ اس نفس واحدہ کے اور دوسرے کون کون سے نام ہیں، بس ہم سب کے لیے اس کی معرفت ممکن بھی ہے اور ضروری بھی۔ جس کا طریقہ کار یا جس کا طریقہ یا راستہ خود شناسی ہی ہے، تو اس نفس واحدہ کی پہچان انسان کی اپنی پہچان میں ہے۔ جب انسان اپنے آپ کو پہچانتا ہے تو تب نفس واحدہ کو یا انسان کامل کو یا امام زمان کو پہچانتا ہے، یہ اس کا طریقہ کار ہے معرفت کا۔ اب ہم آتے ہیں نقطہ نمبر تین پر، اور یہ نقطہ ہے ازلی و ابدی وحدت۔ اس کے سمجھنے کی سخت ضرورت ہے کہ انسان کی ایک یونٹی ہے، وہ ازلی اور ابدی ہے۔ یونٹی کا لفظ دنیا میں بھی استعمال ہو سکتا ہے، لیکن یہ قطعی یونٹی نہیں ہے، یہاں پر تو اتفاق کے معنی میں ہے۔ یہ قطعی اس لیے نہیں ہے کہ ہم جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں الگ الگ جسموں میں رہتے ہیں، ایک سے ایک جدا ہے، کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے، کوئی مرد ہے تو کوئی عورت ہے، کوئی جوان ہے تو کوئی بوڑھا ہے، کوئی اسٹرانگ ہے تو کوئی کمزور ہے، یعنی ہر شخص کی ایک جداگانہ ہستی ہے، جداگانہ صورت ہے۔ اس لیے یونٹی کا لفظ قطعیت کے ساتھ استعمال نہیں ہو سکتا، استعمال ہو سکتا ہے اتفاق کے معنی میں، یکجہتی کے معنی میں، یک دلی کے معنی میں، لیکن جہاں ازل میں ایک یونٹی ہے وہ قطعی یونٹی ہے، وہ ایک شخص کی صورت میں ہیں، جیسے ہمارے اندر بے شمار سیلز ہیں، خلیات. آپ میں سے بعض عزیزوں نے یہ بایولوجی پڑھی ہوگی، ہمارے اندر بے شمار خلیات ہیں جن کی تعداد بہت ملینز اور بلینز کی تعداد میں ہیں. وہ الگ الگ ہیں، ایک سیل سے دوسرا سیل الگ ہے. اس معنی میں سیل انگریزی میں، جیسا کہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ چھوٹی سی جگہ اور چھوٹے کمرے کو کہتے ہیں، چھوٹے سے مکان کو کہتے ہیں. جس طرح آج کل خدا اس کو ختم کرے، ٹارچر سیلز کے نام سے یہ لفظ بنا ہے. میرے خیال میں یہ وہی سپیل ہے اور وہی لفظ ہے، یہ روم کے معنی میں ہے. لیکن یہ سیلز ایک ہی شخص کی وحدت میں پروئے ہوئے ہیں، تو لہذا یہ سیلز مجموعی طور پر ایک شخص کا کام کرتے ہیں ایز اے پول ٹوٹلی. ٹھیک. تو روحانیت میں جو روحوں کی عبادت ہے اور جس یونٹی کو یہاں ازلی و ابدی وحدت کے نام سے یاد کیا گیا ہے، وہ یونٹی بھی بالکل تقریباً ان سیلز کی یونٹی کی طرح ہے، بلکہ اس یونٹی سے بھی وہ بڑھ کر ہے. کیوں؟ یہ سیلز جو ہیں جسمانی ہیں، اور جہاں ہماری روحانی وحدت ہے اس سے بڑھ کر ہے. یونٹی کی دوسری مثال فرض کریں کہ کسی بڑے تالاب سے ہزاروں گلاس پانی الگ کیا جاتا ہے، تو اب ان گلاسوں میں جو پانی ہے وہ الگ الگ ہے. ان میں کوئی چھوٹا گلاس بھی ہو سکتا ہے، بڑا بھی ہو سکتا ہے، پیتل کا بھی ہو سکتا ہے، کانچ کا بھی ہو سکتا ہے، المونیم کا بھی ہو سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ. اور یا یوں سمجھے کہ اس میں جگز بھی ہیں، بٹلز بھی ہیں، بالٹیاں بھی ہیں، بہت سے برتن ہیں. تو کیا ہوا، تالاب کے پانی میں جو یونٹی تھی اس میں کثرت اور ملٹیپلسٹی پیدا ہو گئی. اب ان تمام ظروف اور سارے برتنوں کے پانی کو واپس تالاب میں ڈال دے تو پھر یونٹی بن گئی. لیکن یہ یونٹی سیلز کی یونٹی سے بھی زیادہ متحد ہے، مضبوط ہے، کیونکہ سیل اور سیل میں فرق ہے کہ ایک سیل سے دوسرے سیل الگ ہے، خوردبین سے دیکھنے سے پتہ چلتا ہے. اور بلکہ ہر سیل میں کتنی کتنی روحیں ہیں، لیکن تالاب کے پانی میں آپ یہ فرق نہیں کر سکتے ہیں کہ کون سے گلاس کا پانی کہاں چلا گیا، آپ کو پتہ نہیں چلے گا. اس سے بھی بڑھ کر روحوں کی عبادت ہے. تو ایک ہی شخص میں یہ سب اسی طرح سے ہیں اور خدا کی شان. لیکن کیا ہوتا ہے کہ اس شخص کی تجلیات ہوتی ہیں نفس واحدہ کی، کہ کبھی اس کے روپ میں وہ ظاہر ہو گیا، کبھی اس کے روپ میں، کبھی ایک مرد کے روپ میں، کبھی ایک عورت کے روپ میں، کبھی کسی بچے کے روپ میں، کبھی کسی بوڑھے کے روپ میں. چونکہ یہ ساری امکانیت اور یہ ساری انائیں اور یہ سارے نفوس اس کے اندر ضم ہیں، تو پھر وہ کسی ایک کے روپ میں ظاہر ہو سکتا ہے. آج کے علمی گفتگو کے شروع ہی میں یہ کتنا عظیم راز ظاہر ہوا کہ تمام لوگوں کی ازلی و ابدی وحدت نفس واحدہ میں برجا ہے. یعنی یہ کتنی اچھی بات ہے اور کتنی عمدہ بات ہے اور کتنا بڑا راز اس گفتگو میں ظاہر ہونے لگا کہ تمام لوگوں کی ازلی و ابدی وحدت نفس واحدہ میں برجا ہے. یعنی دنیا میں آنے کے باوجود ہماری ازلی وحدت یونٹی نہیں کھوئی گئی ہے، قائم ہے. سبھی جانتے ہیں کہ ہم ایک کان سے آئے ہیں، اصل سے آئے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوا کہ ہم اصل سے آ گئے تو ہماری جگہ میں خلا پیدا ہو گیا، ہم اپنی جگہ پر ازل میں اسی طرح سے ہیں جیسے کبھی تھے. کیونکہ وہاں سے کوئی چیز अलग होकर दुनिया में नहीं आ सकती है। जैसे आगे चलकर इसकी मिसाल दी गई है कि दरख्त जो है साया डाल सकता है, लेकिन अपनी जगह से हटकर दाएं बाएं आगे पीछे नहीं चल सकता। सूरज कायनात में रोशनी डाल तो सकता है, लेकिन अपनी जगह को नहीं छोड़ सकता। मादियत में भी इसकी बहुत सी मिसालें हैं। तो जहाँ हम अजल में थे अब भी हैं, लेकिन हमारा एक साया बन गया दुनिया में, इसलिए हमारी अजली और अबदी यूनिटी नफ्स वाहिदा में मौजूद है। कभी कभार मोमिनीन जब मिलकर इबादत करते हैं से इल्म से मस्त हो जाते हैं तो उनके आपस में प्यार बढ़ता है। क्यों? इसकी कोई वजह होनी चाहिए कि बिला वजह और बिला सबब कोई चीज़ नहीं है। इसकी वजह यह है कि वो इस बंदगी या इस इल्म के ज़रिए से अपनी उस अजली और अबदी यूनिटी की तरफ मुतवज्जो हो जाते हैं और करीब जाते हैं और महसूस करते हैं, लाशूरी तौर पर उस मकाम से नज़दीक हो जाते हैं जहाँ इन सब की यूनिटी है, जहाँ इनका रिश्ता है। जैसे दुनिया में जब दो आदमी आपस में मिलते हैं और उनको पता चलता है कि इनके आपस में एक रिश्ता है, तो वो एक दूसरे को चाहने लगते हैं, बिल्कुल इसी तरह। और जब लोग इबादत से हट जाते हैं, इल्म से दूर हो जाते हैं, तो वो एक दूसरे से किसी कदर नफरत करने लगते हैं, क्योंकि उस वहदत के सांचे से ये हट गए। तो ये अजली और अबदी वहदत की बात है और ये एक राज है कि तमाम लोगों की अजली और अबदी वहदत नफ्स वाहिदा में बरजा है, क्योंकि खालिक अकबर ने इंसानों को नफ्स वाहिदा से पैदा किया। ये इसके रेफरेंसेस है पांच मकामात पर। कुरान ने यह तो कह दिया कि खुदा ने इंसानों को नफ्स वाहिदा से पैदा किया, लेकिन ये ज़ाहरी मानी हमारे लिए आपके लिए काफ़ी नहीं है। जब तक कि हम इसकी गहराई में उतर कर कुछ हिकमतों को नहीं समझेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। तो खुदा का ये फरमाना कि तुम सबको उसने नफ्स वाहिदा से पैदा किया, हमें जानना होगा इसके लिए कि नफ्स वाहिदा से किस तरह हमको पैदा किया। हालांकि इसका कुछ बयान तो है जाहिर में, और वो ना काफ़ी है। लोग समझते हैं कि यहाँ नफ्स वाहिदा से आदम मुराद है, कि हम सब इंसान जितने भी इस दुनिया में रहते हैं आदम की औलाद है, और ये हुआ अल्लाह का नफ्स वाहिदा से सबको पैदा करना। लेकिन ये मानी काफ़ी नहीं है। तकरीबन 7000 बरस हुए अगर उस आदम को लेते हैं जो इस दौर में गुजरा है, लेकिन ये बात नहीं है। हमारे यहाँ जो इल्म आपके सामने है उसके मुताबिक आदम ज़माने में बहुत हमसे करीब है, इसलिए इंसानों के आपस में जो रिश्ता है वो हमारे लिए बहुत ही करीब है, और ख़ुसूसन मोमिनीन के आपस में, इसलिए कि ज़माने का आदम इमाम ज़मान है और हम रूहानी तौर पर इमाम ज़मान के आलम ज़र में पैदा किए गए। और आलम ज़र में नूर है, तो हमको नूरानियत में पैदा किया गया। इसलिए इस मकाले में आगे चलकर कहा गया है कि मोमिनीन को नूर के अक्स से, नूर के परताव से पैदा किया गया। जैसे किसी आईने में सूरज का अक्स पड़ता है, तो मोमिन को मकामी रूहानियत पर इमाम के नूर से यानी नफ्स वाहिदा के नूर से पैदा किया गया है। तो देखिए कि नूर और नूर के अक्स के दरमियान कैसा करीबी रिश्ता होता है, बल्कि यूनिटी होती है। कि आईने में जो सूरज होता है वो दरअसल आईने में नहीं होता है, बल्कि वो आसमान ही में होता है। तो जब मोमिन अपने दिल के आईने में इस अक्स को देखेगा تو اس عکس کو یا تو اپنی روح قرار دے گا یا مولا کا دیدار. اسی لیے امام علی مقام نے ارشاد فرمایا تھا کہ وہ اپنی روح کے عاشق تھے. روح کو جب یہ مقام مل جاتا ہے تو بہت بڑا مقام ہوتا ہے. امام روح کے روپ میں آتا ہے, یا یوں کہا جائے کہ روح کو یہ قوت حاصل ہے کہ وہ امام کے روپ کو دارتا ہے, کہ وہ امام کے روپ کو دارتی ہے. جیسے آئینے کے عکس اور خود سورج کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہوتا, حد فاصل نہیں ہوتی. یہ کہا گیا ہے کہ کیونکہ خالق اکبر نے انسانوں کو نفس واحدہ سے پیدا کیا, لیکن اس طرح سے نہیں کہ انسان کی ازلی حقیقت یا انائے علوی نیچے لائی گئی ہو. ہم زور دے کر اس حقیقت کو بیان کرنا چاہتے ہیں اور توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ جس نور سے مومن کی روح بنائی گئی ہے, مومن کی حقیقت, مومن کی انائی سفلی, اس کا مطلب یہ نہیں کہ مقامی ازل کو خالی چھوڑا گیا ہے, بلکہ انسان کی ازلی حقیقت یا انائی علوی جو ہے وہ اپنی جگہ پر ہے, جبکہ حقائق ازل مکان و زمان کی قید سے بالا و برتر ہے. ازل کے جو حقائق ہیں وہ مکان و زمان کی قید سے بالاتر ہونے کی وجہ سے اس دنیا میں نہیں آ سکتی ہیں. ازل کی حقیقتیں اس دنیا میں نہیں آ سکتی ہیں, اس لیے وہ اپنے اصل مقام سے منقطع ہو کر دنیا یا آب و گل میں نہیں آ سکتے. اس عالم خاکی میں لامکان کی حقیقتیں نہیں اترتی ہیں, مگر ان کا ایک عکس, ان کی ایک تصویر, ان کی ایک جسمانی نمائندگی, ان کی ایک شبیہ یہاں پیدا ہوتی ہے. مگر ہاں یہی سچ ہے کہ ہر آدمی نفس واحدہ سے اس طرح پیدا کیا گیا جیسے کسی درخت سے اس کا سایہ بن جاتا ہے. تاہم نفس واحدہ کے نوری مقدس کا تاریخ سایہ نہیں, صرف پرتاؤ یعنی عکس ہے. پس اگر چشم بصیرت سے دیکھا جائے تو یہ حقیقت سامنے آئے گی کہ ہر شخص نفس واحدہ یعنی نفس کلی کا عکس ہے. نفس کلی کا عکس ہے, یہ جسمانی ہستی کی بات نہیں ہے. ہمارے اندر جو جوہر ہے اور روحانی ترقی کے بعد مومن کے سامنے جو حقیقت نظر آتی ہے اس کی بات ہے. ہو سکتا ہے کہ ہم اس وقت ابھی پیدا نہیں کیے گئے حقیقی معنوں میں, کیونکہ اسی مقالے کے اندر ہے کہ روحانی جنم ابھی نہیں ہوا. تو کیا آپ کو اس میں خوشی نہیں ہے کہ یہ جنم جو سب کا ہے یہ بہت ہی عام ہے, اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے. اور ہاں اگر اہمیت ہے تو اس لیے ہے کہ اس کے وسیلے سے آگے چل کر کسی بڑی چیز کو پانا ہے. یعنی اسی ہستی کے ہونے کی بدولت کسی مومن کا روحانی جنم ہو سکتا ہے. تو روحانی جنم کچھ آگے ہے. جب روحانی جنم ہو جائے گا تو کہا جائے گا کہ نفس کلی کے عکس سے مومن پیدا کیا گیا, ابھی نہیں. اس سلسلے میں پھر نصر خسرو کے نزدیک ایک اصطلاح ہے, ایک لفظ ہے, وہ ہے موجود بحق, یعنی حقیقی معنوں میں پیدا ہو جانا. ابھی ہم اس مقام پر حقیقی معنوں میں پیدا نہیں ہوئے, اور حقیقی معنوں میں اس وقت کوئی پیدا ہو جاتا ہے جب کہ وہ روحانیت میں اور باطن میں اپنے آپ کو دیکھتا ہے, جب کہ چشم بصیرت اس کو مل جاتی ہے, تو وہ روحانی جنم ہے. اس کے بعد ہم آ گئے ہیں نقطہ نمبر 4 پر, جہاں سب ٹائٹل ہے ہر چیز کا سایہ. تو میں اس کی تھوڑی سی تشریح کروں گا, جو پہلے بھی تشریح کی گئی تھی مجھے یاد ہے کہ ہر چیز کا سایہ ہوتا ہے, لیکن سارے سایہ ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں. کوئی ادنا سایہ ہوتا ہے, کوئی اعلیٰ سایہ ہوتا ہے. تو چیزوں کے مطابق جمادات کے سایے ادنا ہیں کہ ان میں حرکت نہیں ہے, اور اگر حرکت ہے تو وہ سورج کی وجہ سے ہے اور زمین کی حرکت کی وجہ سے. درخت کے سائے کچھ بڑھ کر ہیں کہ ان میں لچک ہے, ہوا کے جھنکے سے شاخیں جیسی ہلتی ہیں تو سایہ بھی ہلتا ہے. حیوان اور جانوروں کا سایہ ان سے بھی بڑھ کر ہے کہ اس میں زیادہ حرکت ہے. انسان کا سایہ ان سے بھی بڑھ کر ہے کہ انسان آداب سے چلتا ہے, تمیز سے بیٹھتا ہے, تمیز سے اٹھتا ہے, تو اس کی وجہ سے اس کا جو سایہ ہے وہ بھی اچھا ہوتا ہے. حیوان جس طرح سے حرکت کرتا ہے اس کا سایہ بھی اسی حرکت کے مطابق پڑتا ہے. اور جو روشن چیزیں ہیں, منور چیزیں ہیں, نورانی چیزیں ہیں, ان کا سایہ نورانیت سے بھرپور ہے تو وہ بھی سایہ ہے. کیونکہ خدا نے فرمایا ہے کہ اس نے انسانوں کے فائدے کی خاطر ہر چیز کا ایک سایہ مقرر فرمایا. قرآن میں جو خطاب لکم کے عنوان سے ہوتا ہے کہ خدا نے تمہارے لیے سایہ بنائے, دیکھیں تمہارے لیے, تمہاری خاطر, تو اس میں فائدہ مراد ہے. تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کو ان سایوں میں سے یکساں فائدہ نہیں ہے. سو بڑی چیزوں کے سائے کی طرف اس کا اشارہ ہوا. زمانہ قدیم میں لوگ بادشاہوں کو خوش کرنے کے لیے کہتے تھے ظل الہی, خدا کا سایہ, یہ بادشاہوں کو کہا کرتے تھے. لیکن یہ بات درست نہیں ہے کہ کوئی بھی ظالم بادشاہ کس طرح اللہ کا سایہ ہو سکتا ہے. اور اگر اس بات کو درست ہونا ہے تو یہ امام کے لیے, انسانی کامل کے لیے, پیغمبر کے لیے, کسی ولی کے لیے ہو سکتا ہے کہ وہ ظل الہی ہے, خدا کا سایہ. اس لفظ کا یا اس بات کا بہت رواج تھا زمانہ قدیم میں. آپ تاریخ کو دیکھیں گے یا کسی ایسے ہسٹورک ڈرامہ کو دیکھیں گے تو آپ یہ لفظ سنیں گے کہ بادشاہ کو اس طرح سے خطاب کیا جاتا تھا, ظل الہی, ظل سائے کو کہتے ہیں. اس میں امکانیت ہے کہ نفس کل کا سایہ, امام کا سایہ, خدا کا سایہ. لیکن کیا خدا کا سایہ یا امام کا سایہ یا نفس کل کا سایہ بھی دوسری چیزوں کے سایوں کی طرح تاریک ہو سکتا ہے؟ نہیں, وہ تو روشن ہوتا ہے. جیسے اس مقالے میں یہ مثال دی گئی ہے کہ ہر چیز کا جہاں سایہ ہے وہاں سورج کا بھی سایہ ہے, چاند کا بھی سایہ ہے اور ستاروں کے بھی سائے ہیں. لیکن یہ سائے دوسرے سایوں سے مختلف ہیں کہ نورانیت سے بھرپور ہیں. تو خدا کی عادت ہے کہ اپنی حکمت کو گنج مخفی کی طرح قرآن میں رکھنا چاہتا ہے اور اس کے لیے پردوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہاں پر ایک پردہ ہو گیا لوگوں کے لیے. جب خدا نے کہا کہ اس نے تمہارے لیے سایہ پیدا کیے تو عوام سمجھنے لگے اس قیاس پر کہ ہر سایہ جو تاریک ہوتا ہے تو بس اس سے پتھر کا, پہاڑ کا, درخت کا سایہ مراد ہے. کہ انسان جب تھک جاتا ہے یا جب وہ گرمی محسوس کرتا ہے تو سستانے کے لیے اس میں بیٹھتا ہے. اتنا سا مطلب لوگوں نے سمجھا, لیکن یہ نہیں سمجھا کہ خدا کا بھی سایہ ہوتا ہے, امام کا بھی سایہ ہوتا ہے. یہاں پر کوئی بڑی چیز ہے. قرآن میں عام چیزوں کا ذکر ہے نہیں, بہت ہی خاص اور بہت ہی اعلیٰ چیزوں کا. تو لوگ اس مرتبے تک نہیں پہنچتے ہیں, ایک عام سے عام چیز کو لیتے ہیں. جس طرح قرآن میں پھلوں کا ذکر ہے تو لوگ ان پھلوں سے یہی دنیا کے پھل مراد لیتے ہیں, حالانکہ یہ پھل بہشت کے پھل ہیں, وہ عقلی ہیں, علمی ہیں, روحانی ہیں اور دیدار کے پھل ہیں. تو ہر چیز کا سایہ, آپ یہ نہ بھولیے گا کہ یہاں پر سایہ سے عکس مراد ہے. حتیٰ کہ سورج, چاند اور ستاروں کا بھی سایہ ہے, اور وہ ان کا عکس ہے جو آئینہ صاف پانی وغیرہ میں نظر آتا ہے، اسی طرح خدائے بزرگ برتا نے لوگوں کو نفس واحدہ کے نور سے بحیثیت عکس پیدا کیا۔ یہ صرف روحانی تخلیق کی بات ہے، جسمانی پیدائش کا تذکرہ نہیں، تاکہ اس عکس سے جو آئینے میں ہے سورج کی طرف علمی و عرفانی سفر کیا جائے۔ وہ اس طرح کی اگر تمہارے آئینہ قلب پر ہادی برحق کے نور کا پرتاؤ پڑ رہا ہو تو یقین کرو کہ تم اس کے ذل یعنی سایہ ہو گئے۔ اگر تمہارے دل میں امام کا نور نظر آتا ہے یا تمہارے عالم شخصی میں تم کو امام کا دیدار ہوتا ہے تو سمجھو کہ تمہارا روحانی جنم ہو گیا اور تم امام کے عکس ہو گئے یعنی سایہ ہو گئے، اور تم بحقیقت ذل الہی ہو گئے اور تمہارا روحانی جنم ہوا۔ لیکن یاد رکھو کہ مرتبہ عین الیقین پر یہ پہلا جنم ہے۔ جنم ایک نہیں ہوتا ہے، دو ہوتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کسی مقالے میں ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے درج کیا ہے، جس میں آپ حضرت عیسیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو دو دفعہ پیدا نہیں ہوتا ہے، جس کا جنم اسی زندگی کے اندر دو بار نہیں ہوتا ہے، وہ آسمانوں کی سلطنت میں داخل نہیں ہو سکتا، ایک جنم کافی نہیں ہے۔ اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ جہاں حضرت عیسیٰ اور بی بی مریم کا ذکر ہے اور اس کی تاویل کی گئی ہے، اس میں بھی کچھ ایسی بات کہی گئی ہے۔ آپ جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے قرآن میں، وہ لوگوں کے نزدیک، عوام کے نزدیک حضرت عیسیٰ کی جسمانی پیدائش ہے، لیکن خواص کے نزدیک وہ حضرت عیسیٰ کا دوسرا جنم ہے، روحانی جنم سے بھی بڑھ کر وہ عقلی جنم ہے، وہ مقام عقل پر ہوتا ہے، اور خرما کے نیچے حضرت عیسیٰ کا جنم ہوا تھا۔ خرما سے مراد یہاں نفس کل ہے، اور نفس کل کے مقام پر رسا ہو جانے کے بعد دوسرا جنم ہوتا ہے، عقلی جنم ہوتا ہے۔ اور اس میں ایک طرف سے اس میں حضرت عیسیٰ کے عقلی جنم کا ذکر ہے، اور دوسری طرف سے مریم، بی بی مریم کے عقلی جنم کا ذکر ہے۔ اسی طرح اگر آپ کی روحانی ترقی ہوتی ہے تو اس میں پہلے آپ کا روحانی جنم ہوگا، اور کچھ عرصے کے بعد عقلی جنم ہوگا، اور اگر آپ کا عقلی جنم بھی ہوتا ہے تو یہ دوسرا جنم ہو گیا۔ اب آپ ملکوت میں داخل ہونے کے مستحق ہیں، آپ ملکوت میں یعنی آسمان کی سلطنت میں داخل ہو جائیں گے، اس میں روحانی سلطنت ملنے کا اشارہ ہے۔ دوسری بات، اگر آپ اس مقام کو چھوتے ہیں اور پاتے ہیں تو بی بی مریم کا قصہ آپ کا قصہ ہو سکتا ہے۔ یہ کیا کہا میں نے؟ بی بی مریم کا قصہ آپ کا قصہ ہو سکتا ہے۔ تو جب آپ خود یا کوئی اور قرآن میں بی بی مریم کا اور حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا قصہ پڑھنے لگے گا تو تاویلاً اس کا اطلاق آپ پر ہوگا۔
خدا نے کہا ہر چیز کا سایہ ہے، کہ اس میں یا تو نور کے متعلق لوگوں کا یہ گمان ہوا کہ نور کا سایہ نہیں ہوتا ہے، اور یا یہ کہ عکس کو سایہ کہا تو پھر بات کے لیے ایک حجاب ہو گیا۔ اس کے بعد نمبر پانچ پر زندہ بہشت کی بات ہے، اور یقیناً بہشت بھی جان اور بھی عقل نہیں ہے، وہ زندہ ہے، اس لیے کہ دنیا میں جو چیز بھی جان ہے وہ سب سے نچلے درجے میں گری ہوئی ہے، جیسے جمادات، پتھر، مٹی وغیرہ، اور جس کو کوئی روح ملتی ہے اس کو ایک اعلیٰ مقام ملتا ہے۔ مثال کے طور پر جن چیزوں کی جان نہیں ہے, روح نہیں ہے, عقل نہیں ہے, وہ نباتات جمادات کہلاتی ہیں, سب سے نچلے درجے پر ہیں. لیکن نباتات میں ایک طرح کی روح ہے, لیکن ابتدائی روح ہے, اس لیے جمادات سے نباتات افضل قرار پائیں. اور حیوان کی اس سے بڑھ کر روح ہے, اس لیے حیوان نباتات پر بادشاہ ہو گیا. اور انسان کی روح اس سے بھی بڑھ کر ہے, اور انسان میں عقل ہے, اس لیے سارے جانوروں پر انسان بادشاہ ہو گیا. اور انسانی کامل میں ایک اعلیٰ عقل ہے, ایک اعلیٰ روح ہے, اس لیے سارے انسان انسانی کامل کے سامنے جانوروں کی طرح ہیں, جن کی وہ حفاظت کرتا ہے. جس طرح انسان اپنے مال مویشی کی حفاظت کرتا ہے اور اس کو درندوں سے بچاتا ہے, ان کو چراتا ہے, کھلاتا ہے, پلاتا ہے اور خبر گیری کرتا ہے, اس طرح جو انسان کامل ہے وہ دوسرے تمام انسانوں پر بادشاہ بھی ہے اور مالک بھی ہے, نگہبان بھی ہے, برتر بھی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہشت کی جس شان سے تعریف کی گئی ہے, وہ ایک مردہ, ایک بھی جان اور بھی عقل مکان نہیں ہو سکتا. اور قرآن میں صریح آیت ہے کہ وہ جاندار ہے, اس کی جان ہے, اس کی عقل ہے. بہشت عقل و جان کی خوبیوں سے آراستہ ہے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ چونکہ وہ عالمی وحدت ہے, عالمی بالا ہے, بہشت انسانی شکل میں ہے, یعنی انسانی کامل کی صورت میں ہے. جب مومن ترقی کرتا ہے تو وہ امام کو بہشت پاتا ہے, اور پھر اس سے بھی جب ترقی ہوتی ہے تو وہ امام کی کاپی ہو جاتا ہے, اور امام اس کو اپنا خلیفہ قرار دیتا ہے. سو مومن اپنی ذات کے اندر بہشت کو پاتا ہے اور وہ خود بہشت ہو جاتا ہے. اس کے باوجود وہ سب کچھ ہے جس کا قرآن میں ذکر ہوا ہے, بہت کچھ ہے. بعد ازان نمبر 6 پر شمس ظاہر اور شمس باطن کی بات ہے کہ سورج اور چاند دو قسم کے ہیں. ایک یہ دنیا کا سورج ہے اور دنیا کا چاند ہے, ایک دین کا سورج ہے اور دین کا چاند ہے. تو دنیا کا سورج بھی جان ہے اور بھی عقل ہے اور چاند بھی, لیکن دین کا جو سورج ہے وہ عقل کامل اور روح قدسی کے اوصاف سے موصوف ہیں, اور چاند بھی اسی طرح. تو دین کا جو سورج ہے وہ اپنے وقت میں پیغمبر ہیں اور چاند اساس ہیں. جب پیغمبر کا زمانہ گزرتا ہے تو اساسی سورج قرار پاتا ہے اور امام چاند ہوتا ہے. جب اساس کا دور گزرتا ہے تو امام ہی سورج قرار پاتا ہے اور باب یا حجت چاند قرار پاتا ہے. تو دنیا کا چاند کبھی سورج نہیں ہوتا, لیکن دین کا جو چاند ہے چونکہ وہ زندہ ہے اور اس میں آگے بڑھنے کی گنجائش ہے, تو دین کا چاند جو ہے کبھی سورج بھی. اس کے بعد مرصد پر روح مستقر اور روح مستودع کی بات ہے. مثالوں میں سے ایک مثال یہ ہے کہ جب خداوند عالم نے روحوں کو پیدا کیا تو ایک ہی روح کے دو جوڑے ہوئے. ایک روح عالمی بالا میں رہی اور دوسری روح دنیا میں آئی. جو روح ہماری عالمی بالا میں ہے اس کا نام روحی مستقر ہے, اور جو روح اس کی نمائندگی کرتے ہوئے دنیا میں آئی اس کا نام روحی مستودع ہے. دوسری مثال میں وہ انائی علوی ہے, یہ انائی سفلی ہے. اور تیسری مثال میں وہ اصل چیز ہے, یہ اس کا سایہ ہے. مثالیں کئی ہو سکتی. اس کے بعد نمبر 8 پر ہر دن خدا کی ایک نئی شان. تو دن خدا کا دن کیا ہے, وہ ایک بہت بڑا یا چھوٹا دور بھی ہے, وہ ایک دن بھی ہے, وہ ایک ساعت بھی ہے, وہ ایک لمحہ بھی ہے, وہ ایک سیکنڈ بھی ہے. تو وقت کے ان تمام حصوں میں خدا کی ایک نئی شان ہوتی ہے. خدا کی نئی شان اس کی ذات میں نہیں ہوتی, خدا کی نئی شان بندوں میں اور ان کے احوال میں, ان کی عبادت اور بندگی اور علم کے نتیجے میں ہر بار اور ہر لحظہ خدا کی ایک تجلی, خدا کا جلوہ ہوتا ہے. اور اسی میں لا انتہا نعمتیں ہیں, اسی میں مزے ہیں, تو اسی میں تجددی امثال ہے. کبھی مثال دی گئی تھی کہ بہار نئی بھی ہے اور پرانی بھی ہے, اس میں قدامت بھی ہے اور جدت بھی ہے. اسی لیے بہار کو انسان چاہتا ہے. قدامت اس لیے ہے کہ گزشتہ سال اور ہمیشہ سے اور ہر بار اس طرح کی بہار آئی تھی. جدت اس لیے ہے, اس پہلو سے ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ نئی باتیں ضرور, اور ماحول کے لحاظ سے, وقت کے لحاظ سے, لوگوں کے سبب سے اس میں جدت بھی ہے. تو اس لیے خدا نے دونوں چیزوں کو رکھا اور دونوں کو اہمیت دی کہ ہر چیز میں قدامت بھی ہے اور جدت بھی ہے. آگے چل کر عنوان نمبر 9 میں اسماء الہی میں وعدہ تیمانوی کی بات ہے کہ خدا کے جتنے اسماء صفات ہیں ان کے معنی کے ایک مقام پر وحدت ہے. اور جس طرح ایک میں سب ہیں, اس طرح خدا کے ناموں میں سے آپ جس کو بھی لیں گے اس میں دوسرے سب نام بھی ہوں گے. اس کے بعد نمبر 10 میں انفرادی قیامت کا عنوان ہے کہ اس انفرادی قیامت میں یہ بات خصوصیت سے بتائی گئی ہے کہ انفرادی قیامت ہے اور انفرادی قیامت کے اندر اجتماعی قیامت پوشیدہ ہے. یہ عجیب بات ہے, بہت دلچسپ بات ہے. اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ ایک نمائندہ قیامت بھی ہے, یعنی یہی انفرادی قیامت نمائندہ قیامت بھی کہلا سکتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی قوم کی طرف سے ان کے کسی ایک فرد پر, یعنی حدود دین میں سے کسی پر قیامت گزرتی ہے, تو پھر اس سے دوسرے لوگ مستثنا ہو سکتے ہیں. یہ بات بہت لطیف ہے کہ قرآن میں ارشاد ہوا ہے کہ خدا جس کو چاہیں بغیر حساب کے رزق دے دیتا ہے. اس کو لوگوں نے یوں سمجھا جیسے اس دنیا میں کسی کو بہت زیادہ رزق ملا کرتا ہے, انہوں نے اس کے معنی یہ کیے. اور اگر بات یوں ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ خدا ان کی تعریف کرتا جن کو دنیا میں بہت بہت بڑی دولت ملی ہے. لیکن یہ بات نہیں ہے. کس طرح ممکن ہے کہ خدا دنیا کے ان لوگوں کو خود دولت دے اور پھر احسان قرار دے اور ان پر احسان رکھے؟ تو جو احسان الہی ہے یہ نہیں ہے کہ دنیا والوں کو دولت ملی ہے. دنیا کی دولت کی کوئی بات ہی نہیں بنتی, دنیا کی نعمت کی کوئی بات ہی نہیں بنتی, کیونکہ پیر نے فرمایا نعمت نبوت آن کی ستوران بھی خورندش, نہ ملک بوت آن کی بدست آردش قیصر. نعمت یہ نہیں ہے جس کو حیوان بھی کھا سکتا ہے اور بہت سے انسان بھی کھاتے ہیں, نہ اس کو حقیقی معنوں میں بادشاہی کہا جاتا ہے جس کو کبھی قیصر روم نے بھی حاصل کیا. یہ بادشاہی نہیں ہے, اس کا ذکر نہیں ہے. بادشاہی اگر ہے تو الگ ہے, نعمت اگر ہے تو الگ ہے. اسی طرح بغیر حساب کے رزق دینے کے یہ معنی ہے کہ خدا کچھ لوگوں پر یہ احسان رکھتا ہے کہ ان سے قیامت کا حساب کتاب نہیں لیتا ہے, یعنی ان پر قیامت کی سختی نہیں گزرتی ہے. کچھ لوگ ہیں, یعنی حدود دین ہی قیامت کی سختی کو, حدود دین میں سے جو اعلیٰ ہیں کمزور مومنین کے لیے قیامت کی سختی معاف ہو جاتی ہے اور وہ مر جانے کے بعد ڈائریکٹ بہشت میں چلے جاتے ہیں. یہ ہوا حساب کے بغیر کسی کو رزق روزی دینا. حساب یہاں قیامت کے معنی میں ہے، یعنی قیامت کی سختی سے گزارے بغیر خدا جس کو چاہتا ہے بہشت میں دے دیتا ہے. اس کی تعویل یہ ہے، حساب قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے. تو یہ انفرادی قیامت جو نمائندہ قیامت اس کی بات ہے. اس کے بعد قربانی کی تعویل ہے، قربانی کی تعویل یہ ہے کہ اونٹ، بیل، گائے، بھیڑ، بکری، یہ حلال جانور جو ہیں، ان سے حدود دین کی تشبیہ دی گئی ہے. مثلا اور ناطق کو اونٹ کہا گیا ہے، پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اساس اونٹنی ہے، پھر کبھی بیل سے اساس مراد ہیں، امام مراد ہیں. اور ان حلال جانوروں کی جو قربانی ہے اس کی تعویل یہ ہے کہ اب حدود دین ہی، حدود دین میں سے جو اعلیٰ حدود ہیں وہ اپنے نفس کی قربانی دیتے ہیں اور قیامت سے گزرتے ہیں. تو پھر اس میں مریدوں کی طرف سے نمائندگی ہوتی ہے اور قربانی قبول ہو جاتی ہے. جس طرح انسان کی جگہ پر حلال جانور کی قربانی ہوتی ہے، تو یہ ایک بات، تو یہ ایک حجاب بھی ہوا کہ حدود دین کی تشبیہ و تمثیل حلال جانوروں سے دی گئی ہے. حضرت اسماعیل کی قربانی کا بظاہر حکم دیا گیا تھا، لیکن بعد میں خداوند عالم نے ایک بہشت کے دنبے کو ان کا فدیہ قرار دیا، فدیہ بدلے کو کہتے ہیں، پھر بھی ان کا نام ذبیح اللہ قرار پایا. اصل میں حضرت اسماعیل کو جسمانیت میں قربان کرنا مقصود نہیں تھا، یہ مقصود خدا نہیں تھا، لیکن اس میں تعویل تھی کہ حضرت اسماعیل روحانیت میں قربان ہو گئے، روحانیت میں ذبح ہو گئے، اس معنی میں ذبیح اللہ کہلائے. اور حضرت اسحاق بھی ذبح ہو گئے. اس لیے آج کچھ لوگوں کے درمیان یہ بحث چلتی ہے، سوال پیدا ہوتا ہے کہ اصل قربانی حضرت اسماعیل کی تھی یا حضرت اسحاق کی. تو اس میں کچھ حضرت اسحاق کی طرف جاتے ہیں، کچھ حضرت اسماعیل کی طرف جاتے ہیں، اور ان کے درمیان جو ہے اختلاف باقی ہے. اس مسئلے کو جب آپ تاویل سے پوچھیں گے، حکمت سے سوال کریں گے، تو حکمت آپ کو بتائے گی کہ روحانی قربانی دونوں کی ہوئی تھی. اس لیے یہ بھی صحیح ہے کہ روحانی طور پر حضرت اسماعیل قربان ہو گئے اور حضرت اسحاق بھی قربان ہو گئے. تاہم یہ بات صحیح ہے کہ ظاہری طور پر قصہ جو ہے حضرت اسماعیل کی طرف جاتا ہے. اگر ہم تاویل کو چھوڑتے ہیں اور ظاہر ہی کو لیتے ہیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام قربان گاہ کی طرف لیے گئے تھے. تو اس قربانی میں یہ ایک عمدہ سبق ہے کہ جس طرح انسانوں کی طرف سے کوئی حلال جانور قربان ہو جاتا ہے تو انسان کی قربانی سمجھی جاتی ہے، تو انسان کی جگہ پر جانور کی قربانی ہوتی ہے. اسی طرح حدود اعلیٰ کی قربانی ہو جاتی ہے مومنین کی طرف سے. آپ اس سلسلے میں کتاب وجہ الدین کو لیں اور اس کو غور سے پڑھیں. اس کے بعد ہم آتے ہیں نقطہ نمبر 12 پر، مستقبل میں کیا ہوگا. یہ بہت بڑا سوال ہے، کون جانتا ہے کہ مستقبل میں کیا ہوگا. لیکن قرآن اور روحانیت میں ہر بات روشن ہے کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے. قرآن کریم کے اکثر ارشادات پیشگوئی پر مبنی ہیں، ان میں پیشگوئی ہیں، بہت سی آیات ہیں جن میں دوری روحانی کے آنے کا ذکر ہے. مثال کے طور پر اس ارشاد کو لیجئے کہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین انہ الحق، جا جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس وقت یہ ارشاد ہوا تھا ہم ان کو دکھائیں گے ان قریب، صیغۂ مستقبل میں ذکر ہوا تھا، ہم ان کو دکھائیں گے ان قریب اس کائنات ظاہر میں اور ان کے نفوس میں بھی اپنی نشانیوں کو، اور جن سے ان کو یقین آئے گا کہ وہ حق ہے۔ اب چونکہ یہ پیشگوئی ہے اس لیے اس کو وقوع پذیر ہونا چاہیے، اور وقوع پذیر ہو رہا ہے۔ یہ سائنسی انقلاب اور اس کے نتائج، یہ انکشافات، ایجادات اسی پیشگوئی سے متعلق ہیں۔ تاہم ایک بات ابھی باقی ہے بحیثیت مجموعی، یہ کہ نفوس میں، انسانوں کی ذات میں جو خدا کی آیات، نشانیاں دکھانے کی جو بات ہے، وہ ابھی البتہ بعض اعتبارات سے باقی ہیں۔ اور ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اسلام میں جتنے اولیاء ہوئے اور عارفین اور درویش ہوئے، ان پر اس پیشگوئی کا اطلاق ہوا ہوگا۔ اور دوسری طرف سے اس پیشگوئی کے سلسلے میں بہت سی اور باتیں معلوم کر سکتے ہیں، جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ دن بدن انسان ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں۔ ایک زمانہ وہ تھا جس میں لوگ الگ تھلگ رہتے تھے، کیونکہ ان کے آپس میں قریب آنے اور ملنے کے مواقع نہیں تھے۔ اب اس سائنسی انقلاب کے بعد دنیا جو ہے وہ بہت ہی چھوٹی ہو گئی ہے، بہت ہی لوگ ایک دوسرے کے قریب آئے ہیں، بہت سی سلطنتیں ختم ہو گئی ہیں، بہت سے جابر اور ظالم بادشاہ مٹ گئے ہیں، بہت سی زبردست قومیں گر گئی ہیں اور کمزور ہو گئیں، اور ہر بار ایک بڑی تبدیلی رونما ہوتی آ رہی ہی ہے۔ اس لیے عجب نہیں کہ دنیا ایک ہو جائے اور دنیا میں کوئی ایک زبان غالب آئے، دنیا میں کوئی ایک مذہب غالب آئے، وہ اسلام ہو۔ اسلام کے غالب آنے کی بات ہے، لیکن اسلام کس رنگ میں اور کس صورت میں غالب آئے گا یہ ظاہر نہیں ہے۔ بہت سے لوگ اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ بالکل لوگ ظاہر میں اسلام کو قبول کریں گے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس وقت اسلام کی کوئی اور صورت ہو۔ کیونکہ ایک حدیث ہے جس کو میں نے بارہا آپ کے سامنے پڑھ کر وضاحت کی تھی، یہ کہ بدغ الاسلام غریبا وسیعود غریبا، اسلام ابتدا میں اجنبی تھا اور آگے چل کر جو مسلمان ہیں ان کے لیے اور ایک بار پھر اجنبی ہو جائے گا۔ یہ بہت بڑی پیشگوئی ہے جو حدیث کی ہے، جو قرآن سے ریلیٹڈ ہے۔ قرآن کو اور حدیث کو ہم آہنگ ہونا چاہیے کہ اسلام شروع میں کس طرح اجنبی تھا۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ غریب کے دو معنی ہیں، ایک مفلس کو کہتے ہیں، نادار کو کہتے ہیں، جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو غریب اس کو، دوسرا اس کا مطلب اجنبی کو کہتے ہیں، جس طرح غریب الوطن، جس طرح کہتے ہیں آپ عجیب و غریب۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس حدیث میں جو لفظ غریب آیا ہے وہ ان دو معنوں میں سے کس معنی کے لیے ہے، آیا مفلسی کے لیے ہے؟ تو بہت سے لوگ اس کو لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اسلام شروع میں غریب تھا اور آگے چل کر پھر اور غریب ہو جائے گا۔ یہ مالی لحاظ سے غریب کی کوئی بات نہیں ہے اور اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مثلاً کسی نے ایمان نہیں لایا تھا تو اس وقت لوگوں کے سامنے اسلام کا کوئی نمونہ نہیں تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا تو اس وقت لوگوں کے سامنے کون سا اسلام تھا اور وہ کیسے غریب تھا، لوگ کسی اسلام کو دیکھتے نہیں تھے, کوئی ماڈل نہیں تھا. بجز اس کے کہ اسلام شروع ہی سے تھا, جب عیسیٰ کا دور ختم ہو گیا تو اسلام ہی تھا عیسائی مذہب کے اندر. جب عیسیٰ کا دور ختم ہو گیا اور اسی دین کی دعوت پیغمبر اکرم نے شروع کی, تو اگلے لوگوں کے لیے جو ان کے سامنے کوئی دین تھا, ان کے ہاتھ میں تھا, ان کے سامنے تھا, اور کتاب میں اسلام تھا, ان کی شریعت میں اسلام تھا, ان کے عمل میں تھا, وہ یکایک اجنبی ہو گیا کہ انہوں نے نہیں پہچانا کہ اب یہ اسلام پیغمبر کی طرف چلا گیا ہے. اس معنی میں اجنبی ہو گیا. اور پھر جب حضور اکرم کی رحلت ہوئی اور امام اقدس و اطہر آپ کے جانشین مقرر ہوئے, اور امام نے آپ اپنے آپ کو پیغمبر کی وصیت کے مطابق امام کے طور پر پیش کیا, تو اس وقت اسلام امام کے پاس تھا لیکن بہت سے لوگوں کی نظر میں اجنبی تھا, اور اجنبی نہ پہچاننے کے معنی میں ہے. آج اسی طرح جہاں اسلام ہے, جس حدی برحق کے ساتھ اسلام ہے, وہ لوگوں کے لیے اجنبی ہے. ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر اور بھی اجنبی ہو, تو پھر کیسے اسلام کی شناخت ہوگی؟ لیکن اس کے باوجود کسی نہ کسی شکل میں سب لوگ اسلام میں جمع ہو جائیں گے, خدا کا وعدہ ہے. اور شاید بہت ساروں کو یہ پتہ نہیں چلے کہ وہ خدا کے دین میں آ چکے ہیں انون حالت میں. تو ایسے واقعات پیش آنے والے ہیں, اور اس کے بارے میں قرآن میں بہت ساری پیشگوئیاں ہیں, اور بے شک بہت سی پیشگوئیاں حکمت میں ہیں. 13 نمبر پر انفرادی زندگی, قومی زندگی اور عالمی زندگی کا ذکر ہے. تو تین قسم کی زندگیاں, ایک ہے فرد کی زندگی, اور دوسری ہے کسی قوم کی زندگی, اور تیسری ہے پوری دنیا کے لوگوں کی اجتماعی زندگی. تو قرآن کی پیشگوئی کا تعلق ان تین قسم کی زندگیوں سے ہے. مثال کے طور پر اگر ایک شخص صالح ہے, عابد ہے, عارف ہے, تو وہ اپنی انفرادی زندگی میں وہ ساری پیشگوئیاں دیکھتا ہے جس کے بارے میں ارشاد ہوا ہے, کہ قوم کی اور عالمی زندگی اور انفرادی زندگی, یہ تین قسم کی زندگیوں کے نمونے اور واقعات دیکھتا ہے کہ قومیں کس طرح ہوتی ہیں, دنیا والوں کا کیا حشر ہوگا, یہ سب کچھ دیکھ سکتا ہے اور پہچان سکتا ہے. اس لیے کہ یقین کے تین مقام ہیں, علم الیقین, عین الیقین, حق الیقین. یقین معرفت کے لیے ہے, یقین معرفت کا دوسرا لفظ ہے. تو معرفت کے تین مقام ہیں. مثلا جو امام کے مرید ہیں, جو حقیقی علم کو حاصل کرتے رہتے ہیں, وہ معرفت کے پہلے مرحلے میں ہیں, اور جن کی باطنی آنکھ کھلی ہے اور وہ عین الیقین کے مقام پر ہیں, تو معرفت کے دوسرے بڑے مقام پر پہنچے ہیں. تو روحانیت کی بہت ساری منزلیں عین الیقین سے تعلق رکھتی ہیں, اور اس کے بعد حق الیقین ہیں جو مراحلی عقلانی ہیں. اور حق الیقین اس کو کہتے ہیں کہ کوئی خدا میں فنا ہو جائے, اور اس فنا کے بعد جو نتائج اس کے سامنے آتے ہیں, اور جو یقین اس کو حاصل ہوتا ہے, اور جس طرح وہ معرفت کو کماتا ہے, یہ حق الیقین ہے. آخر میں بہت بڑی دلچسپ بات ہے, وہ ہے قرآن کی معرفت. آپ نے خدا کی معرفت کے عنوان سے بارہا سنا ہے, اور اپنی ذات کی معرفت کے بارے میں بھی سنا ہے. امام کی معرفت, خدا کی معرفت, ان عنوانات سے آپ نے سنا ہے, لیکن قرآن کی معرفت آپ نے بہت کم سنا ہوگا. یہ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ قرآن ہے وہ سامنے ہے. تو معرفت کا تعلق کسی باطن سے تھا, سو قرآن جب ظاہر ہے تو قرآن پر لفظ معرفت کا اطلاق نہیں ہونا چاہیے, یہ لوگوں کا خیال ہے. لیکن ہمارے نزدیک قرآن کی معرفت بہت اہم ہے, اس لیے کہ قرآن کی روح ہے, اس لیے کہ قرآن کا نور ہے, اس لیے کہ قرآن کا باطن ہے، اس لیے کہ قرآن امر کل سے، عقل کل سے، قلم الہی سے لوح محفوظ پر، اور پھر وہاں سے فرشتوں کے توسط سے ان حضرت کے قلب مبارک پر نازل ہوا۔ سو ان مقامات اعلیٰ پر قرآن کا مشاہدہ، اس کا مطالعہ، اس کی شناخت، یہ قرآن کی معرفت ہے۔ اور قرآن کی ایک آیت میں ہی کہ ہم اپنی آیات کا تعارف کرائیں گے، اس کا مفہوم ہے۔ تو جہاں لوگ خدا کی معرفت کا ذکر کرتے ہیں، اس مقام پر وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ خدا کی معرفت سے کیا مراد ہے، اور معرفت مشاہدے کے بغیر نہیں ہے، دیکھے بغیر۔ جس طرح دنیا میں کوئی چیز دیکھے بغیر کسی چیز کی پہچان نہیں ہوتی، معرفت عربی میں پہچان کو کہتے ہیں، لیکن پہچان کے لیے دیکھنا شرط ہے، اور معرفت جو ہے مشاہدے کا نتیجہ، دیکھنے کے نتیجے میں معرفت آ سکتی۔ اب خدا کی معرفت میں کیا کیا چیزیں ہیں، یہ جاننے کی بات ہے۔ لوگ قلم الہی کو بھول جاتے ہیں، لوح محفوظ کو بھول جاتے ہیں، فرشتوں کی معرفت کو نظر انداز کرتے ہیں، عرش و کرسی کی معرفت کو نظر انداز کرتے ہیں، اور قرآن کی معرفت کو بھول جاتے ہیں۔ حالانکہ خدا کی معرفت کیسے حاصل ہو سکتی ہے، جب کہ عرش کی معرفت میں ہو، کرسی کی معرفت میں ہو، جب کسی شخص کو کسی بادشاہ کی شناخت ہے، اور یہ شناخت مکمل ہے، کامل ہے، تو اس شخص کو جو بادشاہ کو جانتا ہے، چاہیے کہ بادشاہ کے تخت کو دیکھے، اس کے مال کو دیکھے، اور اس کے دوسرے احوال کو دیکھے۔ جب اس طرح بادشاہ سے متعلق ہر چیز کو نہیں سمجھتا ہے، نہیں دیکھتا ہے، نہیں پاتا ہے، تو پھر یہ اس کی شناخت۔ تو جہاں خدا کی معرفت ہے، وہاں پر خدا کی ہر چیز کی معرفت ہے، وہ قرآن کی معرفت۔ قرآن کی معرفت صرف کہنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ عملاً قرآن کی معرفت ہے۔ اور قرآن کی معرفت اس طرح سے ہے کہ کوئی شخص منازل روحانیت میں آگے بڑھے، آگے چلے، یہاں تک کہ خدا میں پناہ ہو جائے۔ تو بات مختصر ہوئی، لیکن اس میں وہ تمام چیزوں کا مشاہدہ، اس سلسلے میں تجددی امثال، ایک اصطلاح ہے صوفیوں کی کہ تجددی امثال، بہت اچھی اصطلاح کہ ہر چیز کی تجددی امثال ہوتا ہے۔ تو قرآن سے متعلق، قرآن کے مقامات، قرآن کے مراحل، اور قرآن کے مراتب کا مشاہدہ ممکنات میں سے، عرش و کرسی کی شناخت ممکنات میں سے ہے، لوح و قلم کی شناخت ممکنات میں سے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عالم وحدت ہے، ساری معرفتیں بکھری ہوئی نہیں ہیں، یکجا ہے۔ اس عالم وحدت میں تمام حقیقتیں ایک ہیں، مثالیں الگ الگ ہیں، نام بہت زیادہ ہیں، لیکن کام ایک ہے۔ لہذا خدا نے اس معرفت میں آسانی رکھی ہے۔ تو اسی کے ساتھ میں اس گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ خداوند آپ کی دستگیری فرمائے، اور آپ کو علم کے لازوال خزانوں سے مالا مال فرمائے، آپ آگے بڑھیں، آپ کی ترقی ہو، آپ کو علم کی نعمت سے لذت اور خوشی حاصل ہو، علم کے جواہرات حاصل ہوں، اور معرفت جو آخری نعمت ہے وہ حاصل ہو۔ امام کی خوشنودی اور اس کی رہنمائی سے، اس کی تابداری سے، اس کی فرمان برداری سے، اس کے مقدس در کی خدمت سے، اس کے عشق سے، اس کی محبت سے، اس کے مریدوں اور روحانی فرزندوں کی خدمت سے، علم کے پھیلانے سے، علم کی خدمت سے، علم کی روشنی پھیلانے سے، اور امید و یقین کے ساتھ اس راہی مستقیم پر گامزن ہونے سے، خداوند آپ کو ترقی کی ساری راہیں آسان، آپ کو منزل مقصود تک پہنچائے ہیں، آپ کو آخری مقام تک, آخری درجے تک پہنچائے, آپ شادمان ہو جائیں, آپ سرخرو ہو جائیں, آپ کامیاب ہو جائیں. آمین یا رب العالمین.